यंग सर, आपको हमारी आवाज आ रही है अगर सर?
जी बिल्कुल आ रही है।
ब्रादरन आगे मुर्तजा जरी साहब कराची पाकिस्तान से हमारे साथ ब्रिज पर तशरीफ लाए, एक सलावत पढ़िएगा मोहम्मद और मोहम्मद। ब्रादरन हमारा आज का टॉपिक है नज़ुल कुरान और इसकी तरतीब, और ये हमारा सेकंड लेक्चर है इस मौजू पर। और प्लीज़ अपने फोन को म्यूट कर दीजिएगा, और आगे साहब से मैं गुजारिश करता हूँ, अगर सब प्लीज़ लेक्चर का आगाज़ कीजिएगा और क्वेश्चन आंसर इंशाल्लाह आखिर रखेंगे इंशाल्लाह। या अगर सब इसमें रखेंगे
दुरुद भेजिएगा मोहम्मद वाले मोहम्मद। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، وعلى آله الطيبين الطاهرين سيما بقية الله في الأرضين، قال الله تعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم، ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. بارك الله فيك يا جماعة محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. فبرجاري عالم كان كاي إحسانه كي اسنه همي قرآن الكريم اور اہل بیت اطہار علیہ السلام سے متمسک قرار دیا، اور اس کی توفیق ہے کہ ہم اور آپ ان موضوعات کے اوپر غور و فکر کریں اور اس سے ہدایت حاصل کریں. قرآن کریم کے حوالے سے ظاہر ہے کہ بہت سارے موضوعات ہیں جس کے اوپر گفتگو کی جاتی ہے، لکھا جاتا ہے، ہزاروں کتابیں اس کے اوپر لکھی جا چکی ہیں. اور جیسے کہ آپ کے ذہن میں ہے، اس وقت جو ہمارے پاس موضوع ہے وہ نزول قرآن کریم کے حوالے سے. اور جیسے کہ ابھی انہوں نے فرمایا بھی کہ پہلے بھی آپ کے درمیان کوئی لیکچر ہوا، اور اس کے تسلسل میں ایک اور یہ لیکچر منعقد کیا جا رہا ہے. نزول قرآن کریم کے حوالے سے متعدد ابحاث ہیں، متعدد موضوعات ہیں جن کو علماء نے موضوع بحث قرار دیا ہے. یا اس کا تشروں کہ علوم قرآن کریم یہ خود ایک موضوع ہے اسلامی موضوعات میں سے، یعنی جب ہم ایک اوور آل ٹرم ڈیفائن کرتے ہیں تو اس میں ہم قرآن شناسی کہتے ہیں، جس میں ہم قرآن کریم کے مختلف موضوعات کے اوپر گفتگو کر رہے ہوتے ہیں. اور قرآن کریم کی پہچان کے حوالے سے جیسے تفسیر ایک موضوع ہے، تاریخ قرآن کریم ایک موضوع ہے، اسی طریقے سے علوم قرآن کریم بھی ایک موضوع ہے. علوم قرآن کریم کے اندر ہم قرآن کریم سے متعلق مختلف موضوعات کو علم کے ناطے سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں. اور مثال کے طور پر علوم قرآن کریم میں سے ایک موضوع ہے اسباب نزول، کہ اگر کوئی آیت کریمہ نازل ہوئی ہے یا کوئی سورہ شریفہ نازل ہوئی ہے تو اس کے نازل ہونے کے پیچھے جو اسباب تھے، واقعات تھے، کس پس منظر کے اندر یہ سورہ نازل ہوئی، اس کو گفتگو کیا جاتا ہے. اسی طریقے سے اسباب نزول کے ساتھ جو ہے وہ مناسبتیں بھی گفتگو میں لائی جاتی ہیں جن کی جگہ پر یہ قرآن کریم کی آیت یا کوئی سورہ استعمال ہوئی ہے. انہیں ابحاث میں سے ایک بحث اس بات کی آتی ہے کہ قرآن کریم کا نازل ہونا کس صورت میں تھا، اور جس کو آپ نے نزول قرآن کریم کا ریفرنس دیا. نزول قرآن کریم میں ایک موضوع ہمارا یہ ہوتا ہے کہ قرآن کریم جب نازل ہوا تو اس کی کیفیت کیا تھی، یعنی ہم نزول کس چیز کو تعبیر کر رہے ہوتے ہیں. اچھا، اب ہو یہ رہا ہے کہ ہر فرد کی ایک اپنی انڈرسٹینڈنگ ہے اور اس کا ایک ذہن ہے، اس ذہن کے حساب سے چیزوں کو سوچتا ہے اور اسی کے حساب سے چیزوں کو سمجھنے کی کوشش کرتا ہے. بہت سارے موضوعات ایسے ہوتے ہیں جو اپنی سادگی میں بہت سادہ طریقے سے بیان کیے جا سکتے ہیں، لیکن اگر پیچیدگی میں جائیں تو اس میں پیچیدگیاں بھی بہت زیادہ ہیں. واضح ترین مثالوں میں سے ایک مثال سورہ اخلاص ہے یا قل ھو اللہ. اگر کوئی سادگی کے ساتھ سورہ قل ھو اللہ کو پڑھے تو بہت آسان سادہ ترجمہ، جس کو تقریباً کہہ سکتے ہیں کہ بچوں کا سمجھنے والا سمجھا جائے گا کہ بھئی اس میں تو کچھ ہے ہی نہیں، کہو کہ اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، نہ کسی کا باپ ہے نہ کسی کا بیٹا ہے، اور اس طرح کی عبارت کے ذریعے سے میں اور آپ اس کے ترجمے کو اختتام پذیر کر دیں گے. لیکن یوں ہی میں عرض کر رہا ہوں، میرے ذہن میں آتا ہے کہ ایک دفعہ کراچی میں ایک ورک شاپ، ہم کہہ سکتے ہیں ورک شاپ منعقد ہو رہا تھا، جس میں کیمبرج یونیورسٹی کے ایک پروفیسر تشریف لائے تھے، وہ اسلامیات کہہ سکتے ہیں، وہ کیمبرج کے او لیول کے ڈپارٹمنٹ کے ہیڈ تھے، ایگزامینیشن کے ہیڈ تھے. تو ان سے بات ہو رہی تھی کہ بھائی آپ نے سورہ نور کی آیت کریم جو ہے وہ او لیول سلیبس میں رکھ دی ہے, جبکہ سورہ نور کی وہ آئے کریمہ او لیول کے حساب سے بہت سخت ہے اور اس کو اس میں نہیں ہونا چاہیے تھا. تو انہوں نے بہت عجیب سی بات کہی, انہوں نے کہا کہ میرے خیال میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر کسی نے سورہ اخلاص کی تشریح کر لی ہے تو اب اس کے لیے شاید ہی قرآن کریم میں کوئی آیت ہو جو سخت رہ گئی ہو. تو اور مثلا آپ شیخ مطہری کی اگر کتابوں میں دیکھیں تو انہوں نے بعض جگہ پہ سورہ اخلاص کی اس پیچیدگی کو لکھا ہے کہ تمام تر سادگی کے باوجود اس کی تفسیر مشکل ترین تفاسیر میں سے ایک ہے. تو یہ اس فکر کا اور اس پرسپشن کا فرق ہو سکتا ہے جس کے اندر میں اور آپ کس چیز کو دیکھ رہے ہوتے ہیں. تو اگر مثال کے طور پر نزول قرآن کریم کے حوالے سے بات کریں تو اس کی ایک سادہ تعبیر ہے اور اس کی ایک پیچیدہ تعبیر بھی ہے. اچھا, بعض جگہ پر پیچیدگی میں جانے کی ضرورت ہوتی ہے, بعض جگہ پر پیچیدگی میں جانا فضول ہوتا ہے بالکل. نہ کسی نے ڈیمانڈ کی ہوتی ہے اور نہ پیچیدگی میں جانے کی بہت زیادہ اس وقت کوئی طلب ہو رہی ہوتی ہے. لہذا اگر کہیں پر یہ طلب نہیں ہے اور آپ پیچیدگی میں چلے گئے تو بجائے فائدہ ہونے کے نقصان ہونا شروع ہو جاتا ہے. جو لوگوں نے سمجھا ہوتا ہے وہ بھی ہاتھ سے نکل جاتا ہے اور کوشچنز اتنے زیادہ کھڑے ہو جاتے ہیں جس کو وہ خود بھی سالو نہیں کر پاتے. میں ایک مثال آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں. ایک آدمی آیا اور اس نے چھٹے امام سے سوال کیا, ان کی ذات کا درود بھیجے گا محمد والے محمد کا, اللہم صل علی محمد وعلی محمد. کہنے لگا کہ کیا خدا انڈے میں پوری کائنات کو بند کر سکتا ہے؟ تو اس نے ایک عجیب سے سوال کیا. کہنے لگا کہ کیا خدا نے مثال ایک مرغی کے انڈے میں پوری کائنات کو بند کر سکتا ہے؟ اچھا, اب ظاہر ہے اس کے دو پہلو ہیں, یا تو امام فرمائے کہ نہیں کر سکتا تو اس کا سادہ ذہن یہ کہے گا کہ اچھا اس کا مطلب ہے وہ جو ہمیں پتہ ہے کہ خدا سب کچھ کر سکتا ہے, ان اللہ علی کل شیء قدیر, کم سے کم ایک بات مجھے پتہ چل گئی جو خدا نہیں کر سکتا, اس کا ذہن یہ کہے گا. اچھا, دوسری طرف سے اگر کہیں کہ کر سکتا ہے تو پھر بھائی یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک انڈے کا ایک حجم ہے, کائنات کا ایک حجم ہے, اس حجم کے اندر وہ حجم کیسے آ سکتا ہے؟ امام نے فرمایا کہ کر سکتا ہے خدا, اور کیا تم نے پہاڑ, امام نے فرمایا کیا تم نے پہاڑ نہیں دیکھا؟ اس نے کہا پہاڑ دیکھا ہے. امام نے فرمایا کہ وہ جو پہاڑ تم نے دیکھا ہے وہ کس ذریعے سے دیکھا ہے؟ اس نے کہا اپنی آنکھ سے دیکھا ہے. تو فرمایا کہ کیا وہ پہاڑ جب تم نے دیکھا تو تمہاری آنکھ میں آیا تھا یا نہیں آیا تھا, یا بغیر آئے تم نے دیکھ لیا تھا؟ تو اس نے کہا کہ ہاں, پہاڑ کی تصویر ضرور میرے ذہن میں آئی تھی, آنکھ میں آئی تھی. امام نے فرمایا آنکھ کا سائز کتنا تھا پہاڑ کے مقابلے میں؟ تو اس نے کہا کہ ہاں, بات سمجھ میں آتی ہے کہ اگر خدا چاہے تو ایک پہاڑ جیسے کی صورت کو بھی میری آنکھ کے اندر لا سکتا ہے, کہ جو آنکھ جو چند سینٹی میٹر بھی نہیں ہے. اب یہاں پہ ایک بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ امام علی مقام نے اس آدمی کے سطح فکری کے مطابق ایک جواب اس کو دے دیا, اور وہ جواب اس آدمی کے دماغ کے لیے بہت مناسب رہا, اس نے سمجھ بھی لیا. اچھا, ممکن ہے فرض کیجیے کوئی آدمی کہے کہ نہیں, امام کا یہ جواب اس لحاظ سے پورا نہیں ہو پایا, نعوذ باللہ, اگر میں اس کی تشریح بھی عرض کروں گا آپ جلدی نہ کیجیے گا, کوئی ممکن ہے یہ اعتراض کرے کہ نہیں, امام کا جواب نعوذ باللہ تعالیٰ پورا نہیں ہو پایا کیونکہ پہاڑ آنکھ میں نہیں آیا ہے, پہاڑ کی تصویر آنکھ میں آئی ہے, اور امام نے جو ارشاد فرمایا اس سے انڈے والا مسئلہ حل نہیں ہوتا. تو مجھے یاد ہے ایک دفعہ ہم کسی عقائد کے درس میں تھے, وہاں استاد آیت اللہ رضا استادی تشریف فرما تھے جو درس دے رہے تھے. آیت اللہ رضا استادی اس وقت قوم کی جو حوضۂ علمیہ کے بڑے مدرسین ہیں, اس کی کونسل کی لیڈر سمجھے جاتے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ امام کے اس جواب کی ایک اور تشریح ہے, اور اس تشریح کے تحت وہ جو انڈے والا سوال ہے وہ بالکل صحیح حل ہوگا. کیونکہ انہوں نے فرمایا کہ کیا ضروری ہے کہ ہر آدمی سمجھ پائے وہ تشریح کیا ہے؟ فرمایا اسی جواب کے اندر ایک اور تشریح ہے, اس تشریح کے ذریعے سے وہ مسئلہ بھی حل ہوتا ہے, لیکن نہ تم میں طاقت ہے ابھی اور نہ تمہاری ضرورت بن رہی ہے, لہذا اس کو میں ابھی بیان نہیں کر پاؤں گا. اسی طرح بہت دفعہ ہم لوگوں کے ساتھ ہو رہا ہوتا ہے کہ مثلاً اگر کوئی کہے قرآن کریم کا مضمون کیا ہے, تو ایک سادہ تعبیر ہے وہ یہ کہ خدا مثال نے قرآن کریم کے حقائق کو حضرت جبرائیل کے ذریعے سے رسول خدا کے قلب مقدس کے نازل فرمایا, یہ نزول قرآن کریم ہے. اچھا, ممکن ہے کوئی یہ کہے کہ بھائی یہ جو نزول ہوا ہے قرآن کریم کا, قرآن کریم وہ حقیقت ہے جو پہلے سے تھی یا نہیں, قرآن کریم وہ حقیقت ہے جو مختلف واقعات کے موقعوں پر بن رہی تھی. مثلا جنگ بدر کا واقعہ ہوا, خدا مثال نے چند آیتیں نازل کر دی, اس کا مطلب ہے یہ آیات بدر کے واقعے سے پہلے نہیں تھیں اور خدا مثال نے اسی وقت وہ آیتیں نازل فرمائیں. اب یہاں پہ ایک اور پیچیدگی بننا شروع ہو جائے گی جو چلی جائے گی اس معاملے کے اندر کہ اچھا واقع سے پہلے خدا متعالیٰ نے ارشاد فرمایا یا واقع کے بعد ارشاد فرمایا. اگر کہیں کہ نہیں واقع سے پہلے ارشاد فرمایا تو ممکن ہے وہ سامنے والا کہے کہ بھئی بدر کا واقعہ تو فلاں ہجرا میں ہوا ہے, پہلے خدا کیسے کہہ سکتا ہے. اگر کہیں کہ نہیں بعد میں ارشاد فرمایا تو وہ پکڑ لے گا, کہے گا کہ یہ اس کا مطلب ہے کلام خدا ایک زمانے میں نہیں تھا, بعد کے زمانے میں ایجاد کیا گیا ہے, اور وہ کون سا زمانہ ہے جب وہ واقعات پیش آ گئے. پھر نزول کا مطلب وہ یہ لیا جائے گا کہ واقعات ہوتے رہے اور خدا نمثال قرآن نازل کرتا رہا. جبکہ اس کی ایک اور تفسیر ہے وہ یہ ہے کہ نہیں, قرآن کریم ایک ابدی حقیقت ہے, وہ ابدی حقیقت رسول خدا کے لیے واضح تھی, مختلف واقعات کے اندر وہ موقع بنتا رہا جس کے اوپر وہ حقیقت آہستہ آہستہ کر کے نازل ہوتی رہی. ایسے میں نے بات, میں معمولاً عادی نہیں ہوں ان باتوں کا کہ کسی بات کو اس پیچیدگی کے اندر لے کر جاؤں, کیونکہ مجھے معمولاً اس بات کا احساس رہتا ہے کہ سامعین اس پیچیدگی کے متحمل نہیں ہو سکتے, تو معمولاً میں اتنی کمپلیکیشن کو لوگوں کے سامنے ڈیلیور نہیں کرتا. لیکن اگر آپ کے ذہن میں کوشچن رہا, یعنی آپ میں سے کسی نے اس ڈیپتھ کی وجہ سے کوئی پرابلم فیل کی, تو وہ مجھے اس لیکچر کے آخر میں جو کوشچن آنسر سیشن ہونا ہے اس کو مجھے بتائے گا, تو پھر میں اس کمپلیکیشن کو اس کے سامنے سالو کرنے کی کوشش کروں گا. فی الحال جو ہم نزول کی بات کرتے ہیں, نازل ہونا قرآن کریم کا یہ ہے کہ خدا تعالیٰ نے رسول خدا کے قلب مقدس کے اوپر ان آیات کریمہ کو حضرت جبرائیل کے ذریعے سے بھیجا, اور رسول خدا نے ان آیات کریمہ کو سننے کے بعد لوگوں کے سامنے تلاوت کیا اور یہ قرآن کریم کا نزول تھا. اب آئیے ترتیب نزول. یہ میں نے نزول کی حقیقت آپ کو پہلے اس لیے بتا دی کہ قرآن کریم کی ایک حقیقت ایسی ہے جو ہمیشہ سے تھی اور ہمیشہ رہے گی, اس حقیقت کا حتیٰ الفاظ سے بھی کوئی تعلق نہیں ہے. مثلا میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں, مثلا فرض فرمائیے سورہ حمد, الحمد للہ رب العالمین, یہ جو جملات ہیں یہ جو الفاظ ہیں الحمد للہ رب العالمین, یہ وہ کلمات ہیں جو ہمارے سامنے رسول خدا نے کی زبان مقدس کے ذریعے سے جاری ہوئے ہیں, لیکن ان کلمات کے پیچھے ایک حقیقت ہے اور یہ کلمات اس حقیقت کا اظہار ہے. وہ حقیقت ابدی, اس حقیقت میں ٹائم کی کوئی قید نہیں ہے. جب ہم ترتیب نزول کی بات کرتے ہیں تو ان کلمات کی بات کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ جو کلمات نازل ہوئے ہیں یہ کس ترتیب سے نازل ہوئے ہیں, صحیح ہے؟ ورنہ وہ حقیقت ابدی ہے, وہ حقیقت رسول خدا کے قلب مقدس کے اوپر واضح ہے, اور الفاظ کی ادائیگی وہ ایک خاص ٹائم فریم کے اندر ہوئی ہے, ایک خاص ٹائم کی سیکوینس کے اندر ہوئی ہے. چلیے, پہلی آئے کریمہ جو نازل ہوئی وہ کون سی تھی؟ ہم سب کو معلوم ہے کہ خدا متعال نے رسول خدا کے قلب مقدس پہ جو الفاظ نازل فرمائے ان میں پہلے الفاظ اقرأ بسم ربک الذی خلق, اس آئے کریمہ کو تقریباً تمام مفسرین اور مورخین نے قبول کیا کہ یہ آئے کریمہ رسول خدا کے اوپر نازل ہونے والی پہلی آیت شمار کی جاتی ہے. البتہ جو کسی نے اختلاف بھی کیا کہ یہ کیا کہ اس کے شروع میں بسم اللہ ہے یا نہیں, پہلی اقراء یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم اقراء بسم ربک الذی خلق, یعنی کہ نہیں بسم اللہ نہیں ہے اقراء بسم ربک الذی خلق, تو ہم لوگ معتقد ہیں معمولاً جو علماء شیعہ معتقد ہیں کہ نہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ نازل ہوئی ہے, بسم اللہ الرحمن الرحیم اقراء بسم ربک الذی خلق, یہ آئے کریمہ ہے جو پہلی آئے کریمہ کے عنوان سے نازل ہوئی ہے. اچھا, اب اس میں ایک اور مسئلہ ہے کہ بھائی وہ آخری آئے کریمہ کون سی تھی کہ جو نازل ہوئی ہے, کم سے کم متعدد اس میں آ رہا ہے, بہت سارا یعنی کہہ سکتے ہیں کہ ڈفرینس آف اوپینین ہے, لیکن معمولاً جس کے اوپر اتفاق آخر کار حاصل ہوتا ہے علماء تشیع کے اندر وہ یہ کہ الیوم اکملت لکم دینکم اتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا, اس آئے کریمہ کو ہم لوگ معتقد ہوتے ہیں کہ یہ آئے کریمہ وہ آخری آیات کریمہ ہے کہ جو رسول خدا کے اوپر نازل ہوئی ہیں. اچھا, اس میں بھی گفتگو شاید بعض لوگوں کے لیے کم رہی ہوگی کہ پہلی آئے کریمہ کون سی تھی اور آخری آئے کریمہ کون سی تھی. اب ترتیب نزول کے حوالے سے جو ایک اور ڈسکشن آتا ہے وہ یہ کہ اگر ترتیب نزول یہ ہے جو ابھی ہم نے کہی, پہلی آئے کریمہ اقرا بسم ربک الذی خلق, آخری آئے کریمہ الیوم اکملت لکم دینکم اتممت علیکم نعمتی تو یہ قرآن کریم میں جو سیکوینس ہے یہ کیا ہے؟ یعنی اب مثال کے طور پر اب جو صحیح ڈسکرپ شروع ہوتا ہے وہ یہاں پہ شروع ہوتا ہے کہ بھائی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ نازل ہونے کے اعتبار سے پہلی آیت کریمہ تھی اقرأ بسم ربک الذی خلق، اور جو ہمارے پاس ہے اس میں پہلی آیات کریمہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین یہ ہے، تو اور اس کو آپ نے فاتحۃ الکتاب بھی کہا ہے، یہ فاتحۃ الکتاب بھی ہے، یعنی قرآن کریم کی افتتاح، قرآن کریم کا شروع اسی سے ہے، صحیح ہے؟ اب یہاں پہ کوشچن ہونا شروع ہو جاتے ہیں کہ بھائی آیا نزول کی ترتیب اور قرآن کریم کی ترتیب دو ترتیبیں ہیں، نہیں کہ نہیں نزول کی ترتیب قرآن کریم کی ترتیب ایک ہی ہے، تو پھر اقرأ بسم ربک الذی خلق آخری سپارے میں کیوں ہے، ابتدا میں کیوں ہے؟ اور یہ جو فاتحۃ الکتاب شروع میں قرار پائی یہ کی کیا تفسیر ہے؟ اچھا اب اس سوال کے بہت سارے جواب بننا شروع ہو گئے، اس سوال کے علماء نے کئی جواب دیے، ڈفرینس آف اوپینین یہاں پر بھی ہے. ایک اوپینین یہ ہے کہ قرآن کریم دو طرح سے نازل ہوا ہے، ایک دفعہ پورا کا پورا قرآن کریم نازل ہوا اور ایک دفعہ صاحب کے مطابق ٹکڑوں ٹکڑوں کے اندر قرآن کریم نازل ہوا. ان واقعات کے مطابق، واقعات کی مناسبت سے ٹکڑوں ٹکڑوں میں نازل ہوا، اس میں پہلی آئے کریمہ اقرأ بسم ربک الذی خلق ہے، اور قرآن کریم جو مکمل رسول خدا کے اوپر مثلا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر کی عنوان کے اندر نازل ہوا، اس کے اندر یہ ترتیب تھی جو اس ہمارے ہاتھ میں موجود ہے. بعض لوگوں نے اس کا جواب یہ دیا، بعض لوگوں نے جواب یہ دیا کہ نہیں ایسا مشکل نہیں، مشکل ہے کہ قرآن کریم جو رسول خدا پہ وقت وقت میں نازل ہوا وہ کچھ اور رہا ہو ترتیب کے اعتبار سے، اور وہ جو اکٹھا نازل ہوا ہو وہ کچھ اور رہا ہو. انہوں نے جواب یہ دیا کہ جو فاتحۃ الکتاب ہے یہ رسول خدا نے جو قرآن کریم اپنی زندگی کے اندر ترتیب دینا شروع کیا اس کے تحت فاتحۃ الکتاب ہے، اس کے تحت فاتحۃ الکتاب ہے. بس لوگوں نے کہا، ایک قول یہ بنا کہ جو قرآن یکجا نازل ہوا تھا، یک نازل ہوا تھا، اچانک نازل ہوا تھا، اس میں یہ ترتیب تھی کہ فاتحۃ الکتاب پہلے تھی، اس میں رب کر لگی خلق وہ آخر میں تھی. اور بعض لوگوں نے کہا کہ نہیں، رسول خدا نے اپنی حیات طیبہ میں قرآن کریم کو ترتیب دینا شروع کر دیا تھا، اور وہ ترتیب دیا تھا اس کے اندر فاتحۃ الکتاب جو تھی وہ شروع میں قرار پا رہی تھی، لہذا یہ فاتحۃ الکتاب جو ہے وہ شروع میں قرار پائی ہے. تیسرا مسئلہ یہاں پر یہ بنتا ہے کہ اگر ہم اس ترتیب کے بارے میں جو موجودہ قرآن کریم کے اندر ہے یقین سے نہیں کہہ پا رہے کہ قطع نازل ہونے کی ترتیب تو یہ نہیں تھی، اگر ہمیں یقین نہیں ہے کہ یہ ترتیب پھر کہاں سے آئی، اگر قرآن کریم ایک دفعہ نازل ہونے میں اس ترتیب پہ آیا تھا تو چلو پھر تو یہ خدا کی ہوئی ترتیب ہو گئی، اگر رسول خدا نے اپنی زندگی میں ترتیب دے دیا تھا کہ یہ اللہ کے رسول کی دی ہوئی ترتیب ہو گئی، لیکن اگر اس قول کو قبول کر لیں کہ رسول خدا کے زمانے میں پورا قرآن کریم جمع نہیں ہوا تھا اور بعد میں خلفاء کے دور میں یہ قرآن کریم جمع ہوا اور اس ترتیب کے تحت قرار دیا جس ترتیب میں اس وقت ہے، تو اس کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ آیا ترتیب کی شرعی حیثیت ختم ہو گئی؟ ترتیب کی کوئی شرعی حیثیت نہیں ہے. تو اس پر ہمارا جواب یہ ہے کہ ہم کسی بھی قول کو قبول کریں، چاہے ہم یہ کہیں کہ قرآن کریم اس ترتیب میں نازل ہوا تھا، چاہے ہم یہ کہیں کہ رسول خدا نے اپنے زمانے میں ترتیب دیا تھا، اور چاہے حتیٰ ہم یہ کہیں کہ بعد میں رسول خدا کے بعد خلفاء کے زمانے میں اس کو اس طرح سے ترتیب دیا گیا تھا، تینوں اقوال کی صورت میں رسول خدا کی وفات کے بعد 250 سال تک اہل بیت اطہار علیہم السلام روئے زمین کے اوپر تشریف فرما رہے، اس 250 سال میں انہوں نے کبھی ایک دفعہ بھی یہ نہیں کہا کسی روایت کے اندر کہ ہم قرآن کریم کی کوئی اور ترتیب جانتے ہیں جو اس ترتیب سے مختلف ہے، انہوں نے ایسی کوئی بات نہیں کہی. ٹھیک ہے، انہوں نے اسی ترتیب کو ریفر کیا، انہی شروعوں کو ریفر کیا، یعنی کبھی ایسا نہیں ہوا کہ کسی نے کہا ہو کہ مولا مثلا امام نے ایک سورہ پڑھی ہو، انہوں نے چند آیتیں پڑھی ہوں اور اس میں سیکوینس وہ سیکوینس نہ ہو جو پاپولر قرآن کریم کے اندر ہے، جو لوگوں کے ہاتھ میں قرآن کریم ہے اس کے اندر، تو لوگوں نے مثلا احساس کیا ہو کہ امام کی سیکوینس ڈفرینٹ ہے، یا مثلا امام نے کوئی سورہ پڑھی ہو نعوذ باللہ اس طرح ہوا ہو کہ نہیں اس سورے کے کانٹینٹس ڈفرینٹ ہیں اور وہ جو لوگوں کے ہاتھ میں ہے وہ ڈفرینٹ ہے، ڈھائی سو سال میں کبھی نہیں ہوا. اس کا مطلب یہ ہے کہ اہل بیت اطہار علیہ السلام نے اسی ترتیب کو قبول کیا اور اسی ترتیب کو لوگوں کو ریفر کیا. تو ہر صورت میں چاہے ترتیب ایک دفعہ قرآن کریم کے نازل ہونے کی صورت میں بنی ہو, چاہے رسول اللہ بنائی ہو, اور چاہے یہ خلفاء کے زمانے میں ترتیب طے پائی ہو, تینوں صورتوں میں اہل بیت اطہار علیہ السلام نے اسی ترتیب نزول کو قبول کر لیا اور لوگوں کو اسی کو ریفر کیا. اب اس میں ایک اور کوشچن بنتا ہے مجھے کہ اگر قول تیسرا قول لے لیں کہ یہ خلفاء کی زمانے میں دی گئی ترتیب تھی, تو کیا جب امام تشریف لائیں گے تو کچھ نیا قرآن کریم لے کر آئیں گے؟ بظاہر لگتا ہے کہ یہ ہو سکتا ہے کہ تفسیر کے اعتبار سے کوئی اور چیز آئے, یعنی مثلاً اس آئے کریمہ کی تفسیر لوگوں کے درمیان کچھ اور مشہور ہو اور امام عالی مقام کوئی اور تفسیر بیان کر رہے ہوں. بظاہر یہ نظر نہیں آ رہا کہ بالکل نیا قرآن کریم کوئی آنے والا ہے, بظاہر ایسی کوئی چیز نظر نہیں آ رہا. وہی قرآن کریم ہے اور وہ جو آیات قرآن کریم ہیں اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ, یہ آیات کریمہ اس بات کو ثابت کر رہی ہیں کہ کوئی نئی چیز ہمارے سامنے نہیں آنے والی. دودھ دے دے گا محمد وعلی محمد. اللہم صلی اللہ علیہ محمد محمد. بہرحال ترتیب نزول کے حوالے سے یہ چند موضوعات ہیں جو خاص اہمیت کے, یعنی مختلف موقعوں پر گفتگو اور مباحثات کے اندر ڈسکس کیے جاتے ہیں اور ان کے اوپر محنت کی جاتی ہے. کیونکہ میں نے احساس یہ کیا کہ شاید آپ لوگوں کے ذہن کے اندر سوالات ایسے ہیں کہ جو گزشتہ لیکچرز کے دوران آپ کے ذہن میں آئے ہیں, اور حقیقت یہ ہے کہ وہ سوالات میرے لیے کم از کم واضح نہیں ہے کہ آپ کے ذہن میں کیا سوالات ہوں. جو میں نے اپنے ذہن میں سوچا تھا وہ میں نے ان میں سے چند پوائنٹ آپ کی خدمت میں عرض کیے. آخر میں ایک بات اور عرض کرتا چلوں, وہ یہ کہ اگر کوئی یہ کہے کہ ترتیب کی جو نازل ہونے کی ترتیب تھی وہ کیا تھی, تو حقیقت یہ ہے کہ ہمارے پاس نازل ہونے کی کوئی بہت طے شدہ ترتیب ہمارے پاس نہیں ہے. کم از کم پانچ ترتیبیں ایسی ہیں کہ جو مختلف روایات کے تحت مشہور ہیں, اور مثلا اگر کوئی مفاتیح الاسرار نام کر کے شہرستانی کی کتاب کو دیکھے جو تقریباً 800 سال پہلے لکھی گئی تھی, تو اس کے اندر پانچ ترتیبیں ہمارے پاس تقریباً موجود ہیں جو مختلف روایات کے تحت بیان کی گئی ہیں, اور ان پانچ میں سے دو ترتیبیں بہت زیادہ مشہور ہیں. ایک ابن عباس کی ترتیب ہے اور ایک وہ ترتیب ہے کہ جو چھٹے امام محمد صادق علیہ الصلوۃ والسلام صلی اللہ علیہ محمد وعلی محمد, اس ترتیب کے اعتبار سے مشہور ہیں. تو اگر ہم سے کوئی آخر میں پوچھے کہ جو چلیے کسی بھی طرح سے ہم معتقد ہیں کہ قرآن کریم اس ترتیب میں صحیح ہے اور یہ اہل بیت اطہار علیہ السلام نے ریفر کیا, ترتیب جس حساب سے نازل ہوئی کیا وہ ہمارے پاس ہے, تو ہم کہیں گے کہ یقین سے نہیں کہہ سکتے کہ وہ ترتیب کیا تھی, لیکن بہرحال چند روایات کے اختلاف کے ساتھ ہمارے پاس دو قسم کی ترتیب ایسی ہیں جو زیادہ معتبر ہیں, ایک عبداللہ بن عباس کی روایت پر اور ایک چھٹے امام کی روایت کے اوپر. میرے پوائنٹس, میں اپنے پوائنٹس پہ یہیں پہ روکتا ہوں, اور آپ لوگوں کے ذہن میں جو سوالات ہیں جو اس وقت زیادہ امپورٹنٹ مجھے لگ رہے ہیں ان کی طرف ہم توجہ دیتے ہیں. میں آپ دوستوں سے درخواست کروں گا کہ آپ لوگ جو سوالات آپ کے ذہن میں بیان فرمائیں, اکثر امکان میں کوشش کروں گا کہ ان کے لیے ہم کلیریفیکیشن اور جواب دے سکیں. درود بھیجیں محمد وعلی محمد پہ.
اللہم صلی اللہ علیہ محمد. سر بہت بہت شکریہ آپ کے لیکچر کا ماشاء اللہ. برادن پلیز کوشچنس کیجیے گا.
قبلہ مرسا اٹلانٹا سے عرض کر رہا ہوں. ایک سوال ہے آپ کے ہی لیکچر سے ریلیٹڈ. آپ نے ذکر کیا کہ ترتیب نزولی میں جو زیادہ تر شیعہ علماء کا کنسنسس ہے وہ یہ ہے کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی والی آیت جو ہے وہ سب سے آخر میں نازل ہوئی. تو کیا میں نے ایک اور پوائنٹ آف ویو جو اکثر مجالس میں سنے اور کچھ علماء سے, وہ یہ کہ یہ آیت تھی جو اس کے بعد کوئی نیا شرعی حکم نہیں نازل ہوا, لیکن آیتیں دوسری آتی رہیں جو کسی واقعے سے ریلیٹڈ ہوں. یا فار ایگزامپل اس کی وہ دلیل یہ بھی دیتے ہیں کہ ایک شخص نے رسول خدا سے آ کے پوچھا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہ یہ آپ نے مولا علی کو جو ہمارے اوپر نائب بنایا ہے کہ اپنی طرف سے بنایا ہے یا اللہ کی طرف سے بنایا ہے, اور اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے بنایا ہے تو پھر میرے اوپر عذاب آئے اور سم تھنگ, اور پھر اس کے اوپر وہ کنکری آ کے گری اور اس میں وہ ایک آیت سورہ کا شروع کا حصہ ہے کہ اس نے عذاب مانگا اور ہم نے اس پہ عذاب بھیجا,
جی.
تو اس سلسلے میں کچھ عرض کیجیے گا.
جی, اصل میں ہمارے پاس بعض وقت ایسا ہوتا ہے کہ ایک آیت کریمہ نازل ہوتی ہے اور اس آیت کریمہ کے نزول کا ایک مصداق طے ہوتا ہے. مثلا فرض کیجیے ہم کہتے ہیں کہ جب سورہ جنگ بدر ہو رہی تھی تو جنگ بدر کے موقع پر ایک آیت کریمہ نازل ہوئی, اِذَا لَقِيتُمْ فِئَةً فَاثْبُتُوا وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. جب بھی کسی لشکر کا تمہیں سامنا کرنا پڑے تو ثابت قدم ہو جاؤ, اللہ کا ذکر کثرت سے کرو, شاید تم کامیاب ہو جاؤ. بعض مفسرین کے اندر گفتگو یہ رہی کہ مثلا یہ آیت کریمہ ایک ہی دفعہ نازل ہوئی ہے کہ نہیں, کسی اور موقع پر یہ آیت کریمہ رسول خدا نے پھر بیان کی کہ اللہ کی طرف سے آیت کریمہ نازل ہوئی ہے. کیا ایسا ہوتا ہے کہ ایک آیت کریمہ دو موقع پر نازل ہوتی ہے؟ یہ بات ہے ایک گفتگو اس بات میں ہے. دوسری گفتگو اس بات میں ہے کہ ایک آیت کریمہ کا ایک مصداق ہے جو ہمارے سامنے بعد میں طے ہوا ہے. آیت پہلے نازل ہو گئی تھی لیکن بعد میں کنفرم ہوا کہ ہاں یہ اس آیت کریمہ کا مصداق تھا. مثال کے طور پر جو آپ نے کہا کہ اس آدمی نے عذاب طلب کیا اور اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر عذاب بھیجا, اس واقعے کے اندر کوئی شبہ نہیں ہے کہ مثلا اس آدمی نے کہا کہ بھئی کیا ایسا ہے, رسول خدا نے فرمایا کہ ہاں ایسا, اس نے کہا کہ عذاب آئے اور وہ عذاب آ گیا. کیا یہ طے شدہ ہے کہ یہ آیت کریمہ جس کے اندر کہا ہے کہ سائل سائل عذاب واقع, پوچھنے والے نے عذاب کے واقع میں عذاب ایک ایسے عذاب کے لیے پوچھا ہے جو قطعاً واقع ہوگا, یہ آیت کریمہ اس پتھر لگنے کے بعد نازل ہوئی یعنی کہ نہیں, آیت پہلے نازل ہو چکی تھی اس واقعے پر جب اس کے اوپر پتھر لگا رسول خدا نے وہ آیت کریمہ دہرائی کہ وہ جو آیت پہلے نازل ہوئی تھی یہ اس کا مزداق ہے, یہ اس کا مزداق ہے. تو ایسے کسی موقع کے اوپر کنفیوژن یہ ہو جاتا ہے کہ آیا اس آیت کریمہ کو اب نازل ہوا ہوا کاؤنٹ کیا جائے گا, رسول خدا نے دہرائی یہاں پر یہ اس کا مزداق ہے, یعنی کہ نہیں وہ جو پہلے نازل ہوئی تھی وہ کاؤنٹ کر لیا جائے گا, یعنی کہ نہیں ہم کہیں گے کہ یہ دو موقعوں کے اوپر نازل ہوئی ہے. جو مجھے احساس ہوتا ہے جو الیوم اکملت لکم دینکم اتممت علیکم نعمتی کے بارے میں قول کے بارے میں اعتراض یہ کیا گیا ہے کہ بھائی اس آدمی کے اوپر عذاب ہوا تھا اس کے بعد ایک آیت کریمہ نازل ہوئی تھی, مجھے لگتا ہے اس کا جواب یہ جواب ہے کہ آیت کریمہ پہلے نازل ہو چکی ہے, ایک جنرلائز کانسیپٹ کے ساتھ نازل ہوئی ہے, یہ واقعہ پیش آیا اور اس واقعے کے موقع پر رسول خدا نے فرمایا کہ وہ جو آیت کریمہ نازل ہوئی تھی یہ اس کا کانسیپٹ, یہ اس کا مصداق بنا ہوا ہے.
السلام علیکم, میں اظہر بات کر رہا ہوں ٹانٹا سے. میں نے قرآن میں ایک تو اٹ سیلف آیات کی ترتیب ود ان ون سورہ ہے اور ایک جو سورے ہیں ان کی اپنی ترتیب ہے, تو جو سوروں کی ترتیب ہے اس کی سگنیفیکنس کیا ہے؟ مثلا فاتحہ پہلے نمبر پہ, پھر بقرہ دوسرے نمبر پہ اور سو آن.
ٹھیک ہے, اگر مفہوم کے اعتبار سے غور کیا جائے تو حقیقت یہ ہے کہ سوروں کے درمیان ترتیب کی مفہوم کے اوپر کوئی بنیادی تاثیر نہیں ہے. یعنی مثال کے طور پر سورہ بقرہ پہلے ہے اور سورہ ناس آخر کے اندر ہے. مفہوم کے اعتبار سے سورہ بقرہ ایک سورہ ہے, اس کا مفہوم آخری آیت کریمہ کے اوپر ختم ہو جاتا ہے. دوسری سورہ شروع ہونے کا مطلب یہ کہ اب یہ ایک نیا تصور شروع ہوا ہے, اب یہاں سے ایک نیا مفہوم شروع ہوا ہے. تو مفہوم کے اعتبار سے دو سوروں کی سیکونس میں کوئی دخالت نہیں ہے, مطلقاً کوئی دخالت نہیں ہے. بس اس سورہ کا ادھر ہونا یا اس سورہ کا ادھر ہونا یہ ہمیں کسی بھی طور پر نقصان نہیں پہنچاتا. البتہ اس کے اوپر جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ ہمارے پاس جو ترتیب موجود ہیں وہ در حقیقت سورہ ہی کی ترتیب ہیں. یعنی جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ شہرستانی نے مفاتیح الاسرار کے اندر ترتیبیں لکھی ہیں, ان میں سے دو ترتیب بہت مشہور ہیں, ایک ابن عباس کی ترتیب اور ایک چھٹے امام کی ترتیب, وہ در حقیقت سوروں کی ترتیب ہے. اور سوروں کے اندر آیات کی ترتیب کو میں نے آج تک نہیں دیکھا کہ کسی نے ڈیفائن کیا ہو. ٹھیک ہے, بس جو میں کہنا چاہ رہا ہوں اس کو میں دوبارہ عرض کر دیتا ہوں. آپ نے بالکل صحیح کہا, دو ترتیب ہیں ہمارے پاس, ایک یہ کہ ایک سورہ کے اندر جو آیات ہیں ان کی ترتیب کیا ہے, ایک یہ ہے کہ یہ جو سورہ ہمارے پاس 114 ہیں ان کی ترتیب کیا ہے. معمولاً جو گفتگو کی جاتی ہے ترتیب میں وہ سوروں کے اوپر کی جاتی ہے, سوروں کے اندر کی آیات کی ترتیب کے اوپر معمولاً گفتگو نہیں کی جاتی, معمولاً گفتگو نہیں کی جاتی. اور وہ جو میں نے شہرستانی کو ریفر کیا تھا وہ بھی سوروں کی ترتیب کے لیے تھا. مثال کے طور پر اگر آپ مجھے ذرا سی اجازت دیں تو میں آپ کی خدمت میں عرض کر دوں کہ جو سوروں کی ترتیب ہمارے پاس موجود ہے شہرستانی نے جو بتائیں, شروع کی اگر میں صرف پانچ چھ آیت کی خدمت میں عرض کروں تو ابن عباس کی روایت میں سورہ علق, سورہ نون, سورہ زحا, سورہ مزمل, مدثر, فاتحہ, تذکرہ, قدرت اعلیٰ اور اللیل, یہ دس سورہ یہاں پر ہیں. اور کے مطابق ہے وہ اس میں سلام اللہ علیہ سورہ علق, سورہ نون, سورہ مزمل, مدثر, تبت یدا, قدرت اعلیٰ, واللیل, فجر و دحا, ذاتی فرق کے ساتھ سوروں کی ترتیب طے ہو رہی ہے. اب یہ کوشچن کہ سوروں کے اندر کی جو آیات ہیں ان کی ترتیب کیا ہے, تقریباً طے شدہ ہے, تقریباً طے شدہ ہے کہ ترتیب نزول تو ہرگز نہیں ہے. صحیح ہے, یعنی اگر سورہ بقرہ کے اندر 200 سے اوپر آیات کریمہ ہیں تو کیا سورہ بقرہ اکٹھی نازل ہوئی تھی اور اس کے اندر یہ آیات اس سیکوینس میں نازل ہوئی تھیں؟ طے شدہ بات ہے کہ ایسا نہیں, طے شدہ بات ہے کہ ایسا نہیں. دوسرا مسئلہ یہ ہے پھر ان کی اوتھینٹیسٹی کیا ہے, وہی جو میں نے آپ کی خدمت میں تین کال کہے تھے وہ تین کال یہاں پر بھی آئیں گے. ایک, رسول خدا نے اپنی حیات طیبہ کے اندر جب قرآن کریم لوگوں کو سکھانا شروع کیا کنفرم بہت ساری سورہ کو کانٹینٹس کے ساتھ طے کر دیا تھا. مثال کے طور پر اگر رسول خدا نے فرمایا کہ اے میرے اصحاب آپ رات کو سونے سے پہلے سورہ بقرہ پڑھیں, یا مثلا عبداللہ بن مسعود نے تیسرے خلیفہ کے سامنے کہا کہ اللہ کے رسول نے میرے سامنے کہا تھا کہ اگر کوئی رات کو سونے سے پہلے سورہ بقرہ پڑھے تو محتاج نہیں ہوگا, کسی کے درمیان کوشچن نہیں اٹھا کہ بھائی سورہ بقرہ میں کون کون سی آیتیں آتی ہیں, یہ تو پتہ چلے گا. انڈرسٹوڈ تھا کہ اگر رسول خدا کہہ رہے ہیں سورہ بقرہ اس کا مطلب ہے کون سی سورہ, یعنی یا مثلا اگر رسول خدا نے کہیں تو فرمایا کہ سورہ فجر فنا وقت میں پڑھنے کا یہ ثواب ہے, کسی راوی نے پلٹ کے نہیں پوچھا کہ اے اللہ کے رسول ہمیں یہ نہیں پتا کہ سورہ فجر میں کون کون سی آیتیں ہیں. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ سوروں کے اندر جو کانٹینٹس تھے وہ رسول خدا کے زمانے میں اگر نہ کہیں 100% تو کم از کم اکثریت قاطع 80-90% کم از کم طے شدہ تھے. کوئی ایک روایت ہمارے پاس ایسی موجود نہیں ہے جس میں اللہ کے رسول نے کسی سورہ کی فضیلت بیان کی ہو اور اصحاب نے کہا کہ اللہ کے رسول اس سورہ کے کانٹینٹس ابھی طے نہیں ہوئے یا ہمارے نزدیک ڈسپیوٹڈ ہیں, یا آپ ہمیں خبر دے دیں کہ نام تو آپ نے بتا دیا لیکن وہ کیا ہیں کانٹینٹس کیا کیا ہیں. کوئی ایسی روایت نہیں ہے. اس کا مطلب ہے اللہ کے رسول اپنی حیات طیبہ کے اندر سوروں کے کانٹینٹس کو طے کر چکے تھے. ٹھیک ہے, بس ہماری جو اوپینین ہے یہاں پر وہ یہ ہے آپ کے سوال کے جواب میں, اور میں اس کو ڈیٹیل میں اس لیے بتا رہا ہوں تاکہ آپ لوگوں کے ذہن میں اس کی کلیئرفیکیشن جو میں کر سکتا ہوں میں کر دوں. سوروں کے کانٹینٹس رسول خدا کے زمانے میں طے شدہ تھے, ہماری اوپینین یہ ہے سوروں کے کانٹینٹس رسول خدا کے زمانے میں طے شدہ تھے. یہ جتنا ڈسپیوٹ ہے وہ سارا سوروں کی ترتیب کے اوپر ہے, نہ کہ سوروں کے اندر موجود آیات کی ترتیب پر. جی بھائی
السلام علیکم, آغا منصور بات کر رہا ہوں. سوری آپ سے میں ذرا سا دوبارہ واپس جانا چاہوں گا, آپ نے تو ویسے کلیئر کر دیا کافی کیونکہ یہی لاسٹ ٹائم کچھ تھوڑی سی کنفیوژن ہو گئی تھی. لیکن میں نے کچھ ویڈیوز بھی دیکھی ہیں ایسی اور علماء کے مثلا ٹرانسلیشن بھی سنے ہیں اور جہاں تھوڑا بہت جو آئیڈیا ہوا اور کچھ کتابوں کا ریفرنس دیکھا کہ جس میں مطلب وہ کافی یہ بات کی جاتی ہے. مطلب کل ایک ڈسکلیمر وہ یہ کہ ہم اکثر اتنے بے رحم نہیں ہو پاتے اپنے ساتھ اپنے اوپر اعتراض کرنے میں اور اکثر, لیکن کیا ہم کر سکتے ہیں یہ سوال اپنے آپ سے کہ نہیں ہمارے یہاں واقعا ایسی ایک سوچ موجود ہے اور کچھ علماء ایون اس بات کو ایکسیپٹ کرتے ہیں اور انہوں نے لکھا ہے کتابوں میں اور وہ پروموٹ کرتے ہیں, چاہے وہ ایک خاص گروپ ہو چھوٹا سا گروپ ہو, جو یہ کہتے ہیں کہ نہیں یہ جو آیات کی ترتیب ہیں وہ مثلا چینج کی گئی ہیں.
ہاں یعنی آپ میری رائے لینا چاہ رہے ہیں کہ اس بارے میں ہماری رائے کیا ہے؟
جی, اور کیا واقعا ایسا ہے یا یہ بہت بہت ہی نومینل سا بہت چھوٹا سا ایک گروپ ہے مثلا اور وہ کچھ خاص ایک دو روایات موجود ہیں جن کو وہ فالو کرتے ہیں یا بس کائنڈ آف انہوں نے ضد بنا لی ہے مثلا اگر میں تھوڑا سا نیگیٹو انداز میں بات کروں.
ہاں سمجھ گیا. اس میں بسم اللہ الرحمن الرحیم, اس میں ایک مطلب مجھے اپنے بچپن کا واقعہ یاد ہے. مجھے یاد ہے میں ایک جگہ بیٹھا ہوا تھا اور وہاں پر گفتگو ہو رہی تھی جس سے میرا کوئی سات مہینے میں بہت چھوٹا تھا اس وقت, اور اس وقت یہ بات ہوئی تھی کہ جب امام تشریف لائیں گے تو اصل قرآن لے کر آئیں گے. نعوذ باللہ تعالیٰ, یہ جو قرآن کی ہے یہ تو مثلاً نعوذ باللہ تعالیٰ سب نعوذ باللہ تعالیٰ یہ تو ایسے ہی چل رہا ہے, اور اصلی قرآن کریم بعد میں آئے گا. صحیح, کسی نے یہ کہا تو اچھا اس کے اوپر کچھ ڈسکشن شروع کہ بھائی واقعی یہ صحیح ہے یا نہیں ہے, اور یہ بات جو ہے وہ صحیح رہے گی یا نہیں رہے گی. لیکن اب مجھے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ کہیں نہ کہیں سے ہمارے کچھ لوگوں کے درمیان یہ گفتگو رہی ہے کسی نہ کسی حوالے سے, ورنہ ظاہر ہے میں نے بھی بچپن میں کہیں نہ کہیں سنا ہے. تو بالکل پہلا دن تو نہیں ہوگا اس گفتگو کے اس دن شروع ہونے کا. اس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ نہ کچھ لوگوں کے ذہن میں اس طرح کی بات رہی ہے کہ شاید اس قرآن کریم کی اوتھینٹیسٹی نعوذ باللہ تعالیٰ سب نعوذ باللہ تعالیٰ نہیں ہے, اور بعد میں کچھ اور ہونے والا ہے. اچھا جیسے کہ آپ نے کہا چاہے چھوٹا ہی گروہ کیوں نہ ہو, کچھ لوگوں کے ذہن میں کم سے کم ایسا رہا ہے. کیوں رہا ہے ایسا, وہ بھی سمجھ میں آتا ہے کہ بھائی جب ہم لوگوں کے ذہن میں یہ بات کیوں آ سکتی ہے, اس وجہ سے آ سکتی ہے یا ان لوگوں کے ذہن میں آ سکتی ہے کہ بھائی بہت سارے دین معاملات کے اندر انحراف کیا گیا, بہت سارے دین کے معاملات کے اندر انحراف کیا گیا. جو اہل سنت کے علماء اربعہ ہیں, آئمہ اربعہ جن کو یہ لوگ کہتے ہیں, ان میں سے ایک کا قول موجود ہے, میرے ذہن میں ابھی یاد نہیں آ رہا کہ یا ابو حنیفہ کا قول ہے یا مالک کا, وہ یہ کہ انہوں نے کہا کہ کسی نے کہا کہ بھائی آج کل جو ہے یہ دین کے نام پر یہ غلط کام انجام پا رہا ہے, تو انہوں نے کہا کہ تم لوگوں نے اپنے دین سے چھوڑا ہے کچھ جو کہہ رہے ہو یہ غلط انجام پا رہا ہے, سبھی کچھ تو خراب کیا. تو اس نے کہا کہ مثلاً کیا خراب کیا, کہا کہ تم نہیں جانتے کہ تم نے کتنی دفعہ تو مقام ابراہیم کو تبدیل کر دیا, اس طرح کی موجود ہے کہ تم نے کتنی دفعہ تو مقام ابراہیم کو بدل دیا, آگے کرتے ہو پیچھے کرتے ہو, یہ میں جملہ میں نے ایک طرف سے آگے کرتے ہو پیچھے کرتے ہو, اس نے کہا کئی دفعہ مقام ابراہیم کو تبدیل کر دیا. تو اس میں یہ ہے کہ ہم لوگوں کے ذہن میں یہ خدشہ ہے, یہ ہم ان کے ان لوگوں کے ذہن میں کہ جو اس بات کے قائل تھے, وہ یہ کہ بہت ساری چیزیں تبدیل کر دی گئی, مثلاً اذان کے اندر فلاں چیز کو ایڈ کر دو, فلاں چیز کو باہر نکال دو, اور نماز کے اندر اس کو اس طرح سے کر دو, اس کو اس طرح سے کر دو. کچھ لوگوں کے ذہن میں یہ آیا کہ شاید قرآن کریم بھی جد میں آ گیا, اور قرآن کریم میں سے بھی کچھ چیزیں جو تھیں وہ نکال دی گئیں اور کچھ چیزیں جو ڈال دی گئیں. اچھا پھر کسی نے اس کو چھوڑا ہوتا سے کہ نہیں, ایسا تو نہیں ہوا ہوگا کہ کچھ چیزیں نکال دیں کچھ چیزیں ڈال دیں. ہاں یہ ہوا ہوگا کہ کچھ سورہ تھیں جو نکال دی گئیں, ڈالی نہیں گئی ہیں صرف نکالی گئی ہیں. ایک اوپینین یہ بنی, بس ایک اوپینین یہ بنی کہ نہیں کچھ نکالا کچھ ڈال دیا, کم بھی کیا ہے زیادہ بھی کیا ہے. ایک اوپینین یہ بنی کہ نہیں زیادہ تو نہیں کیا ہے کم کیا ہے, کچھ چیزیں کم کر دی گئی ہیں. مثلاً جن آیات کا تعلق فضیلت اہل بیت علیہ السلام سے تھا وہ کم کر دی گئی, اور باقی کہیں جیسی چھوڑ دیے گئے. کچھ نے کہا کہ نہیں کم تو نہیں کیے ہیں زیادہ بھی نہیں کیے ہیں, لیکن سیکوینس کو کچھ ایسے چینج کر دیا ہے کہ میننگ کلیئر نہیں ہو پائے گا. اب مثلاً اس کا ایک ریفرنس دینے والے یہ ریفرنس دیتے ہیں, وہی جو آپ نے کہا کہ کچھ لوگ ہیں وہ یہ ریفرنس دیتے ہیں کہ بھائی آپ جا کر دیکھ لیجیے, الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی میں, اس میں یہ پہلے تذکرہ ہے کہ بھائی خدا تعالیٰ نے جانور کے گوشت کو گوشت کے معاملے میں یہ حکم دیا ہے اور خون کا یہ حکم ہے. اس کے بعد اچانک بیچ میں آ گیا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی, تو یہ کیا اس کا تعلق خون وغیرہ سے کیا تعلق ہو سکتا ہے؟ یا مثال کے طور پر وہاں پر جب سورہ احزاب کے اندر ازواج کا تذکرہ تھا اچانک آ گیا انما یرید اللہ لیطہر بکم الرجس اہل البیت انکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا, تو کہا بھائی یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ آیات کی ترتیب وہ نہیں ہے جو اللہ نے ارادہ کیا. یعنی ذہن میں یہ آیا بعض لوگوں کے کہ یہ کہ بعض اوقات کانٹیکٹس جو کانٹینٹس ہوتے ہیں وہ اس کے کانٹیکٹس سے میچ نہیں کر رہے ہوتے, ڈفرینٹ ہوتے ہیں, ایک موضوع کچھ اور چل رہا تھا بیچ میں اچانک کچھ آخر میں آ گئی, یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ یہاں پر کچھ نہ کچھ تبدیلی ہو گئی ہے. بس یہ دو تین باتیں تھیں جو لوگوں کے ذہن میں آئیں, جس کی وجہ سے بعض لوگ اس بات سے منتقد ہو گئے. اچھا یہ سب چیزیں اس آئے کریمہ کے مقابلے میں جواب دی جا سکتی ہیں جو کہہ رہی ہے کہ انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون, ہم نے اس ذکر کو نازل کیا ہے ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے. بس کانٹینٹس کے اندر یا سیکوینس کے اندر کوئی ایسی چینج جو قرآن کریم میں تبدیلی یا تحریف کہلائے وہ ممکن نہیں. اگر ارادہ الہیہ اس ترتیب کے اوپر نہ ہو اور ہم کہیں کہ قرآن یہ ترتیب قرآن نہیں چاہی تھی, کچھ لوگوں نے چینج کر دیا اور ایسا چینج کر دیا کہ معنی کلیئر نہیں ہو پا, تو اس آیت کریمہ کیا کریں گے جو کہہ رہی ہے کہ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. یہ ایک مسئلہ. دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ آپ کی عقل یہ کہہ رہی ہے کہ جو موضوع چینج ہوا اس سے چینج ہونے سے لوگوں کے سمجھنے میں رکاوٹ پیش آئی. کیا معلوم یہ خدا مثال کا طریقہ کار ہو کہ اس کے ذریعے سے وہ آیات کی حفاظت کرنا چاہتا ہے. مثلا خدا مثال نے فرمایا کہ ہم نے ذکر کو نازل کیا, ہم ہی حفاظت کریں گے. شاید ذکر کی حفاظت کا ایک طریقہ خدا مثال کا یہی رہا ہو کہ اس نے کچھ آیات کو کچھ آیات کے ساتھ اس ترتیب سے رکھا ہے کہ اگر کوئی مخالفت میں کارروائی کرنا بھی چاہے تو اس کارروائی کو انجام نہ دے سکے اپنی بعض مشکلات کی وجہ سے. بہرحال لب لباب یہ ہے کہ ہم اس بات کے معتقد نہیں ہیں کہ آیات کریمہ کے اندر اس طرح کی کوئی تبدیلی رہتے ہوئی.
صاحب حمزہ بول رہا ہوں, میرا سوال یہ ہے کہ جی جو علی کوری کاری کی جو ٹرانسلیشن ہے اس میں بعض اوقات حاشیے میں انہوں نے لکھا ہوتا ہے, ایک آلٹرنیٹ ریڈنگ دی ہوتی ہے کہ یہ اس کے مثلاً سورہ یاسین میں وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا کے حاشیے میں لکھا ہوا ہے کہ ایک ریڈنگ کے مطابق یہ لا مستقر لہا ہے, اور جس کا مطلب ہے کہ یعنی ایک ریڈنگ کے مطابق اس کا ترجمہ بنتا ہے کہ اینڈ دا سن رنز آن ٹو اٹس پلیس آف ریسٹ, اور دوسری ریڈنگ کے مطابق کہ سن ہیز نو پلیس آف ریسٹ. تو تھوڑا سا میننگ میں اختلاف آ جاتا ہے. اسی طرح سورہ واقعہ میں بھی ایک آیت ہے کہ وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ, تو انہوں نے کہا کہ ایک آلٹرنیٹ ریڈنگ اس کی یہ ہے کہ وَتَجْعَلُونَ شُكْرَكُمْ أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ. اور یہ روایتیں جو ہیں آلٹرنیٹ ریڈنگ والی, یہ انہوں نے کہتے ہیں کہ امام جعفر صادق سے, امام علی بن ابی طالب سے ہیں, یہ علیہ السلام سے. تو یہ آلٹرنیٹ ریڈنگ کی کیا کیا حیثیت ہے, یہ کیا یہ چیز اس کے خلاف نہیں جاتی کہ ان وہ جو آپ نے آیت ابھی بتائی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نازل کیا ہے قرآن اور اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت کر رہا ہے؟
صحیح. اس سلسلے میں ایک بات عرض کرتا چلوں جو تھوڑا سا اس میں کلو بھی ملتا ہے اور اس میں کمپلیکیشن تھوڑا سا بڑھ سکتا ہے, لیکن پلیز اس کو ذرا غور سے سماعت فرمائیے, اپنے اب تک بھی رکھیں غور سے سماعت فرمائیں. اس میں یہ ہے کہ جب قرآن کریم نازل ہوا ریٹن لیٹرز نازل نہیں ہوئے, صحیح ہے, ریٹن لیٹرز ٹیکسٹ نازل نہیں ہوتا ہے. نازل جو ہوتے ہیں وہ میسج ہیں یا ورڈس ہیں جو بولے گئے ہیں, ٹھیک ہے. وہ جو ورڈس بولے گئے ہیں وہ لوگوں نے سنے ہیں, ان کو سننے کے بعد لکھ لیا گیا ہے. اچھا, لکھنے کے بعد عربی کا اس زمانے کا انداز یہ تھا کہ لکھنے میں نقطہ نہیں ڈالا جاتا تھا, نقطہ نہیں ڈالا جاتا تھا. اچھا, نقطہ نہیں ڈالا جاتا تھا, اور اگر آپ عربی کو ملاحظہ فرمائیں تو اب جیسے آپ نے لکھا ہے اللیل, اللیل اگر آپ نے لکھا ہے اور آپ اس کو ون واؤ کے ساتھ پڑھیں تو آپ یہ جو الف ہے اس کو آپ نہیں پڑھیں گے, صحیح, اس کو ہم جو ہے داخل کیا, ٹھیک ہے, جس کو ہم لوگ انگلش میں کہیں جیسے مثلا جیسے ہم سائلنس کہتے ہیں, جیسے آپ نالج کے اندر کے کو آپ سائلنٹ کہہ رہے ہیں, اس طرح عربی میں کہہ سکتے ہیں, البتہ ایگزیکٹلی وہ نہیں ہے لیکن عربی میں کہہ سکتے ہیں کہ کچھ جگہوں کے اوپر آپ کے پاس سائلنٹس آتے ہیں, صحیح. جیسے آپ نے لشمسو کے اندر بھی دیکھا ہوگا کہ اس کے اندر ایک سائلنٹ ہے. اچھا, یہاں پر کچھ افراد ہیں جن کی قرأت کو اسٹینڈرڈ سمجھا گیا, صحیح ہے, سات قاری ہیں, سات پڑھنے والے ہیں, نافع, عبداللہ, عاصم, حمزہ, کسائی, ابوالعلیٰ اور ابن عامر. یہ میں اپنے یادداشت شیئر نہیں کر رہا ہوں, یہ ایک کتاب سے میں دیکھ کے عرض کر رہا ہوں جو میں نے نکال کے رکھی ہوئی تھی کہ اس ٹائپ کے کوشچنس ممکن آپ کے ذہن میں آئے تو میں اس میں اس موقع کے اوپر آپ کو ریفر کر سکیں. آپ اگر چاہیں تو ایک چھوٹی کتاب بھی ہے جس کو آپ بہت اچھا دیکھ سکتے ہیں, محسن علی نجفی صاحب نے قرآن کریم کا جو ترجمہ اور حاشیہ تحریر فرمایا اس کے ساتھ ایک کتاب انہوں نے چھاپی تھی قرآن کریم کے موضوعات کے اوپر, وہ اچھی کتاب, مختصر سی کتاب ہے, بہت مختصر کتاب ہے, اس کے اندر بھی اس ٹائپ کی کچھ ڈسکشنز کو انہوں نے بہت ہی بریفلی بیان کیا تھا. اگر ایک کتاب آپ کو مل سکے, انتہائی اچھی کتاب, تفصیلی کتاب, قرآن شناسی, اور یہ اس کے رائٹر ہیں آیت اللہ سید محمد حسین الحسینی, محمد حسین الحسینی, اچھی کتابوں میں سے ہے. البتہ ہمیشہ اس بات کو ذہن میں رکھیے گا کہ کوئی بھی کتاب معصوم کتاب نہیں ہوتی, ٹھیک ہے, کچھ چیز غلط بھی ہو سکتی ہے لیکن کتاب اچھی کتاب ہے, ٹھیک ہے, کتاب اچھی کتاب ہے. اسی طریقے سے ایک اور کتاب ہے جو ڈاکٹر محمد ذاکر حجتی, ڈاکٹر باقر حجتی, محمد کے نام میں پہلے تھے بعد میں تھا, میں اس میں ابھی کنفیوز ہو رہا ہوں, باقر حجتی نام کر کے ایک پی ایچ ڈی ڈاکٹر ہیں ایران میں, ان کی کتاب تھی, اس کا بھی مجھے یاد ہے میں نے کہیں اردو ترجمہ دیکھا تھا, اس کا نام تھا جو مجھے یاد آتا, اس کا نام قرآن شناسی تھا جو میں نے آخری کتاب بتائی. بہرحال ان کتابوں کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں سات افراد کے بارے میں کچھ نہ کچھ تفصیلات دی گئی ہوتی ہیں کہ یہ وہ سات قاری تھے, پڑھنے والے تھے, جنہوں نے قرآن کریم کی ان آیات کریمہ کو, جن میں نقطہ نہیں تھا اور اعراب بھی نہیں ہوتے تھے, نقطہ بھی نہیں ہوتا تھا, حمزہ وصل میں لکھا گیا, لام کے ساتھ لکھ دیا گیا, نہیں معلوم یہ لا ہے یا حمزہ وصل ہے, ان کو انہوں نے ڈیفائن کیا اور یہ بتا کہ اس کا مطلب کیا ہے. ان قراء سبعہ کے درمیان آخر کار ایک قرآن جو ہے وہ ثابت ہو گئی, ایک قرآن ثابت ہو گئی جو اس وقت پوری دنیا کے اندر مشہور ہے, جو اس وقت پوری دنیا کے اندر مشہور ہے, اور ظاہر ہے اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو قرآن اس وقت دنیا کے اندر مشہور ہے اس کے اندر کوئی ڈفرینس آف اوپینین نہیں ہے, اور اگر مثلا جیسے قرائی صاحب نے ریفر کیا ہے تو ان سات قاریوں میں سے کسی ایک کی قرآن کو ریفر کیا ہے کہ مثلا فلاں قاری نے اس جملے کو اس انداز میں بھی پڑھا ہے, ٹھیک ہے, اور میں نے بتایا کہ وہ پڑھنے کا ڈفرینس کیوں آ رہا ہے, کیونکہ میں نے عرض کیا اس زمانے میں نقطے نہیں ہوتے تھے, اعراب نہیں ہوتے تھے, اور لام کے ساتھ جو الف لگا ہوتا تھا وہ کبھی حمزہ وصل کاؤنٹ ہو جاتا تھا اور کبھی لا کاؤنٹ ہوتا تھا بات کے پڑھنے والے میں, تو ممکن ہے کسی قاری کی قرآت میں اس کے اوپر ڈفرینس ہو, اس ڈفرینس کو انہوں نے بیان کیا, ورنہ اگر عمومی طور پر لیا جائے عمومی طور پر اس وقت کوئی ڈفرینس نہیں ہے, ٹھیک ہے. اچھا یہ سات قاری کس زمانے میں ہوتے تھے تو میں اس کا بھی ذرا سا آپ کی خدمت میں عرض کر دوں کہ کس زمانے میں ہوتے تھے تاکہ آپ یہ اندازہ لگا لیں کہ یہ تقریباً ہم کس زمانے کی بات کر رہے ہیں. مثلاً ابن عامر جو ہیں وہ تقریباً پانچویں امام کے زمانے میں ہیں, جی ہاں 118 میں اس کی وفات ہوئی, پانچویں امام کے زمانے میں. ابن کثیر 120 میں وفات, عاصم 127, اور اسی طریقے سے مثلاً ہم کس کو لے لیں, قصائی ابو العلیٰ ابن عامر, یہ سب کے سب سن 200 سے پہلے کے ہیں, ان میں سے کوئی ایسا نہیں ہے جو سن 200 کے بعد کا ہو, ٹھیک ہے. اس کا مطلب ہے یہ سب کے سب اہل بیت علیہ السلام کے سامنے موجود تھے, ٹھیک ہے, انہوں نے ساری کام جو بھی قرآتیں کی تھیں, اور اگر اہل بیت اطہار علیہ السلام نے موجودہ مروجہ قرآت کے اندر کوئی تبدیلی دیکھی ہوتی تو وہ ارشاد فرما دیتے, ٹھیک ہے. تو ہمیں یوں نتیجہ نکلتا ہے کہ یہ ایسا ہوا ہے کہ اس زمانے میں چونکہ اعراب نہیں تھے, آراب نہیں تھے, اور نقطے نہیں تھے, اور حمزہ یا لام کے اندر کنفیوژن ہو سکتی تھی, تو کچھ قاریوں نے ڈفرنس آف اوپینین رکھا ہے قرآت کے بارے میں, لیکن ایک قرآت کے اوپر کانسنسس حاصل ہوا جو اب چل رہا ہے, اور اہل بیت اطہار علیہ السلام کے زمانے میں وہ طے ہو چکا تھا, اور اس کا مطلب یہ کہ اگر وہ غلط طے ہوا ہوتا تو اہل بیت اطہار علیہ السلام اس کو بحال کر دیتے.
اکثر شبین ریکویسٹ کروں گی, آپ کا بہت بہت شکریہ کہ ہمارے جو کنفیوژن تھے ماشاء اللہ آپ کے اس لیکچر سے سب ایڈریس ہوئے ہیں. سر پروسیس میں وضاحت کیجیے گا کہ قرآن مجید کے حوالے سے جو سات باطن کے بارے میں بات کی جاتی ہے اس سے کیا مفہوم لیا جاتا ہے کہ قرآن کے سات باطن ہیں؟
کس کے حوالے سے بات کی, سات باطن کی بات کی جاتی ہے؟
یہ قرآن مجید کے جو کہتے ہیں اس کے سات باطن ہیں, یہ کوئی ایسی بات ہے؟
جی جی بالکل, میرے خیال میں سات باطن سے بڑھ کر بات ہے. ہمارے پاس روایت موجود ہے کہ قرآن کریم کے 70 باطن ہیں, یہ روایت موجود ہے, ایک ہمارے پاس تقریباً ایکسیپٹڈ روایت ہے کہ ہاں اس طرح کی ایک روایت موجود ہے. اچھا اس میں یہ ہے کہ کیا ایگزیکٹلی 69-70 مطلب ہے یا نہیں, بہت زیادہ ہیں, اس کا مطلب 70 جو ہے وہ کثرت کو دکھانے کے لیے, اس کا مطلب بہت زیادہ ہے, زیادہ تر قبول کیا جاتا ہے کہ 70 کا مطلب 69-70 نہیں ہے.
اگر صاحب یہ ہمارے ساتھ ڈراپ ہو گئے ہیں کال سے, میں اگر صاحب کو بھی لوپ میں لکھ دوں دوبارہ.
ہلو
جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. اچھا انہوں نے مجھے اس طرح سے سنایا کہ جہاں ہم نے جواب دینا شروع کیا تھا اسی وقت ڈراپ ہو گئی تھی, تو میں اپنے جواب کو ریپیٹ کرتا ہوں کچھ حصے کو. جواب میں میں نے یہ عرض کرنا چاہا تھا کہ قرآن کریم کے اس موضوع کے اوپر کہ آیا قرآن کریم کے اندر کتنے مفاہیم ہیں, ایک روایت وہ سیٹ ہے جس نے یہ کہا ہے کہ قرآن کریم میں چار درجات ہیں. ایک حصہ ایک کچھ سمجھ بوجھ عوام کے لیے ہے, ایک قرآن کریم سے سمجھنا علماء کا ہے, ایک قرآن کریم کا سمجھنا عرفا اولیاء کا ہے, اور ایک قرآن کریم کا سمجھنا انبیاء کا ہے. صحیح ہے, اس کے لیے چار مختلف تربیت استعمال کی گئی تھی. تو اس روایت نے کہا کہ ایک ہی آئے کریمہ کو چار مختلف سطح سے سمجھا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے, ایک اور روایت ہے وہ بھی صحیح روایت ہے, اس کو بھی علماء نے قبول کیا. اس نے کریم کے 70 باطن ہوتے ہیں, 70 باطن, سات بھی 70, اور 70 کا مطلب بھی 69-70 نہیں ہے, بلکہ اس کی انٹرپریٹیشن یہ ہے کہ 70 کا مطلب بہت زیادہ ہے, بہت زیادہ. ایک ایک آیت کریمہ کے بہت بہت مفاہیم ہو سکتے ہیں. صحیح ہے, اچھا اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کے مطلب میں میں نے اس وقت عرض کرنا چاہا تھا کہ علامہ طباطبائی کی ایک کتاب ہے, اس کو آپ ایڈ کر سکتے ہیں اگر کوئی ان کتابوں کو نوٹ کر رہا ہوں, اسلام میں قرآن. علامہ طباطبائی نے ایک کتابچہ لکھا تھا, بکلیٹ ہے اسلام میں قرآن, انتہائی نفیس, بہت مختصر لیکن بہت اچھا. میرے خیال میں alislam.org پر اس کا انگلش ٹرانسلیشن ہونا چاہیے. اسلام میں قرآن, فارسی میں اس کا نام تھا قرآن در اسلام. اس کے اندر انہوں نے یہ بات بتائی, اور یہ بات تھوڑی سی میں نے پچھلے جوابوں کے اندر اشارتاً آپ کی خدمت میں عرض کی تھی, اس کو میں تھوڑا سا اور آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں. انہوں نے یہ کہا کہ اگر قرآن کریم نے کسی آئے کریمہ کے اندر کسی ایک پرٹیکولر ایونٹ کے اوپر ایک آئے کریمہ نازل کی ہے, صحیح ہے, کوئی ایک پرٹیکولر ایونٹ تھا بہت اسپیسیفک, ایک ایونٹ, اس کے اوپر ایک آئے کریمہ نازل ہوئی, کنفرم یہ آیت اس ایونٹ کے اوپر نازل ہوئی ہے, تب بھی یہ آئے کریمہ ایک رول اپنے اندر رکھتی ہے جس کا کوئی تعلق اس ایونٹ سے نہیں ہے. صحیح ہے, یعنی اگر ہمیں قرآن کریم کی کوئی آیت ایسی لگے کہ یہ اسپیسیفک صرف ایک ایونٹ کے لیے ہے, ان کا کہنا ہے کہ یہ آئے کریمہ جو بالکل اسپیسیفک ایک ایونٹ کی ہوتی ہے, یہ بھی ایک ایونٹ کی نہیں ہوتی, اس کے اندر بھی رولز ہوتے ہیں, جنرل رول ہوتے ہیں, اور اس جنرل رول کو سمجھنے کی کوشش کرنی پڑے گی. صحیح ہے, علامہ طباطبائی کا کہنا یہ ہے کہ نہ صرف یہ کہ ایک اسپیسیفک ایونٹ کے اوپر نازل ہونے والی ایک آیت کے اندر ایک رول ہوتا ہے, بلکہ ہر آیت کے اندر بہت سارے رول ہوتے ہیں جو ایک آدمی محنت کرے تو سمجھ سکتا ہے. اچھا اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے, بسم اللہ الرحمن الرحیم, الحمد للہ رب العالمین, الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. میں نے آپ کے سامنے دو آیت کریمہ پڑھ لی, اس کا ایک مطلب یہ ہے تمام تعریفیں اللہ کی نہیں ہے جو رب العالمین ہے. صحیح, یہ ایک اسٹیٹمنٹ ہے, آیا یہ ایک رول ہے, آیا یہ کوئی قانون ہے؟ بظاہر لگ رہا ہے کہ نہیں, یہ ایک اسٹیٹمنٹ ہے, یہ کوئی قانون نہیں ہے. علامہ طباطبائی کہہ رہے ہیں کہ کتنا ہی اسپیسیفک اسٹیٹمنٹ ہو اس کے اندر کوئی قانون ہے, نہ صرف ایک قانون ہے بلکہ کئی قوانین موجود ہیں اور سمجھنے کی کوشش کرنی پڑے گی. ٹھیک ہے, مثلا میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ جنگ بدر کے اوپر آئے کریمہ نازل ہوئی کہ جب بھی تمہارا سامنا دشمنوں سے ہو تو تم اللہ کا ذکر کرو, ثابت قدم رہو, تم کامیاب ہو جاؤ. صحیح, کوئی ممکن ہے کہ بھائی یہ ایک اسپیسیفک ایونٹ کے اوپر ایک اسپیسیفک آیا آئی ہے, اس کا تعلق صرف اس ایونٹ سے. علامہ طباطبائی کہہ رہے ہیں کہ پہلی بات تو یہ کہ آئے کتنا ہی اسپیسیفک ایونٹ پر آئے جنرلائزڈ ہوتی ہے, دوسرا مسئلہ ہے کہ اس کے اندر ایک قانون ہوتا ہے, تیسری بات ہے کہ نہ صرف ایک قانون ہوتا ہے بلکہ کئی قوانین ہوتے ہیں جن کو ہمیں سمجھنے کی کوشش کرنی پڑے گی. اس کو ہم باطن تعبیر کر سکتے ہیں, اس کو ہم باطن تعبیر کر سکتے ہیں, لیکن معاملہ یہاں ختم نہیں ہو رہا, معاملہ اور چلے گا. مثلا میں ابھی آپ کی خدمت میں اور عرض کرنے کی کوشش کرتا ہوں. ایک دفعہ میں ایک آئے کریمہ دیکھ رہا تھا, میرے ذہن میں نہیں آ رہا کہ آئے کریمہ کیا تھی. علامہ طباطبائی نے اس کے اوپر یا علامہ طباطبائی یا کوئی اور عالم, میں بھی اچانک میرے ذہن سے نکل گیا, انہوں نے کہا کہ اس آئے کریمہ کے اندر تین نقطے استعمال ہوئے ہیں اور تین نقطے کا استعمال ہونا اس بات کے اوپر دلیل ہے. صحیح ہے؟ اچھا, اچانک میرے سامنے میں حیران رہ گیا. میں نے کہا بھائی میں نے یہ تو سنا تھا کہ ایک لفظ کا ایک مفہوم ہوتا ہے, صحیح ہے, جو ہمیں اسپیسیفک لگ رہا ہوتا ہے لیکن وہ رول ہوتا ہے. یہ کہ نقطوں کی سیکوینس بھی کچھ ثابت کرے, مجھے نہیں پتا تھا کہ نقطوں کی سیکوینس بھی کچھ ثابت کرتی ہے. انہوں نے کہا نہیں, نقطوں کی سیکوینس بھی ثابت کرتی ہے. یہ کہ اس آئے کریمہ کے اندر یہ تین نقطے, دو اوپر ایک نیچے, اس سیکوینس میں آئے, اس کا بھی ایک اسپیسیفک مطلب ہے. انتہائی معتبر عالم جنہوں نے یہ بات کہی تھی. بارہ چھوڑ دیجیے, مطلب یہ ایک اور سائنس ہے. اچھا, جو ایک اور سائنس بھی ہے وہ کیا ہے, جس کو ہم علم عدد کہتے ہیں. اس لفظ کے اتنے عدد ہیں لہذا اس لفظ کو اتنے تعداد میں کہا گیا تو اس کا یہ اثر ہوگا. تقریباً ایکسیپٹڈ ریالٹی ہے کہ ہاں اس قسم کا ایک علم موجود ہے. لیجیے صاحب, یہ ایک اور باطن ہو گیا. ایک اور باطن یہ ہے کہ اگر اس آئے کریمہ کو فلاں آئے کریمہ کے ساتھ اس ترتیب میں رکھا جائے تو یہ مطلب نکلے گا. ایک اور باطن ہو گیا. اصل قرآن کریم کے ناقابل یقین حد تک اتنے باطن ہیں کہ میں اور آپ نہیں سمجھ پا رہے, اور ظاہر ہے میں اور آپ جو سمجھ پا رہے ہیں وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کہو کہ اللہ ایک ہے, اللہ بے نیاز ہے. تو کیا یہ غلط ہے؟ نہیں, غلط نہیں ہے. ہر آدمی کی انڈرسٹینڈنگ ہے, میری انڈرسٹینڈنگ یہاں تک آ رہی ہے. میں کسی باطن کو نہیں سمجھ پا رہا, میں ایک ظاہر کو سمجھ پا رہا ہوں. اس سے مجھے ہدایت مل جائے گی؟ ہاں مل جائے گی. خدا تعالیٰ نے فرمایا ہدن للناس, انسانوں کے لیے ہدایت ہے, مجھے بھی ہدایت مل جائے گی. ٹھیک ہے.
اچھا قبلہ, ایک سوال تھا جو پچھلے لیکچر میں بھی کیا تھا, اور اس سے بظاہر مختلف علماء سے جب یہ فیل ہوتا ہے کہ ہمارے شیعہ علماء میں ڈفرینس آف اوپینین ہے کہ مولا علی علیہ السلام نے جب قرآن وفات رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو ترتیب دیا, کیا وہ ترتیب نزولی میں تھا یا پریزنٹ قرآن کی ترتیب میں ہی تھا, اور اس میں حاشیے یا انٹرپریٹیشنز یا تفسیر جس طرح سے آپ کہیں وہ تھی, تو اس سلسلے میں کیا واقعی مختلف شیعہ علماء میں یہ ڈفرینس آف اوپینین ہے, اور آپ کا کیا یعنی نظریہ ہے اس سلسلے میں؟
ہاں, اس کو ہم کہتے ہیں جمع قرآن. یعنی ایک دفعہ آپ کہتے ہیں نزول قرآن, ایک دفعہ آپ کہتے ہیں نزول قرآن کی ترتیب, ایک دفعہ آپ کہتے ہیں جمع قرآن. یعنی قرآن کریم جو جمع ہوا تو وہ جمع کس نے کیا, جمع کس طرح سے ہوا. ٹھیک ہے, اس میں بہت سارے اقوال موجود ہیں. ٹھیک ہے, اب مثال کے طور پر اگر میں آپ کی خدمت میں, چلیے میں اب اس وقت پہ بہت سارے اقوال میں نہیں جاؤں, اور اس میں کچھ اقوال مشہور ہیں, کچھ اقوال غیر مشہور ہیں. میں صرف امین المومنین کی اس جمعوری کے اوپر کہتا ہوں. تقریباً ہمارے اور اہل سنت دونوں کے پاس یہ بات ثابت ہے کہ رسول خدا کی وفات کے بعد امیر المومنین نے یہ ارشاد فرمایا کہ میں قرآن کریم کو جمع کروں گا. میں قرآن کریم کو پہلا کام جو کروں گا وہ یہ کہ قرآن کریم کو جمع کروں گا. اچھا, اس میں مشہور ہے کہ امیر المومنین نے یہ جملہ کہا, میں بھی آپ کے سامنے جملہ عرض کر رہا ہوں. چنانچہ سجستانی روایت کرتا ہے کہ جب نبی کا وقت وفات آیا تو آپ نے امیر المومنین, میں نے القاب کو محسوس کر رہا ہوں, امیر المومنین کو قسم دی کہ جب تک قرآن کو جمع نہ کر لیں سوائے جمعہ کے کسی اور کام کے لیے باہر نہ نکلیں. مثلا کہا کہ رسول خود نے نہیں کہا تھا. اچھا, بعد میں ایک اور روایت موجود ہے جو شیعہ میں کچھ الفاظ سے ہے, اہل سنت میں کچھ اور الفاظ سے, الفاظ تبدیل ہیں. مفہوم یہ امیر المومنین نے فرمایا کہ میں ابا نہیں پہنوں گا, یعنی مجھے ابا کندھوں کے اوپر رکھی جاتی ہے, آپ نے علماء کو پہنے دیکھا ہوگا, تو میں اپنی ابا نہیں پہنوں گا اس وقت تک جب تک کہ میں قرآن کریم کو جمع نہیں کر لوں گا. صحیح ہے, فرمایا کہ جب تک میں جمع نہیں کر لوں گا قرآن کریم کو اس وقت تک میں ابا نہیں پہنوں گا. اب یہاں پر تھوڑا سا ڈفرینس آف اوپینین آیا, وہ یہ اس وجہ سے آیا کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ یہ روایت گڑھ دی گئی ہو. کیوں گڑھی گئی ہو؟ کیونکہ امیر المومنین نے خلفاء کی مخالفت کی تھی, اور بنی ہاشم نے مخالفت کو کے اظہار کے لیے پبلک اپیئرنس کو بند کر دیا تھا. غور فرمائیے گا پلیز, بنی ہاشم نے خلفاء کی مخالفت کی تھی، اپنے آپ کو پبلک میں ظاہر کرنا بند کر دیا تھا، عین ممکن ہے کہ خلفاء نے اس بات کو چھپانے کی خاطر کہ امیر المومنین نے مخالفت میں باہر نکلنا بند کیا تھا یہ روایت گھڑی ہو، صحیح ہے؟ اور اس کا ایک پروف یہ ہے کہ ایک روایت میں آگے یہ جملہ لکھا ہے جو ہم نے نہیں لکھا ہے، ہمارے پاس نہیں ہے، انہوں نے یہ لکھا ہے، کچھ دنوں کے بعد ابو بکر آپ کی خدمت میں آ کر کہنے لگے، اے ابو الحسن آپ کو میری خلافت ناپسند ہے؟ آپ نے فرمایا باخدا نہیں، بلکہ مجھے قسم دی گئی کہ جمعوں کے لیے باہر نکلوں، تو انہوں نے آپ کی بیعت کی اور وہ لوٹ گئے، ٹھیک ہے؟ اب دیکھیں میں آپ کو کمپلیکیشن میں نہیں ڈالنا چاہتا تھا، لیکن چونکہ سوال نکلا تو میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، یہ کہ ہمارے پاس روایت موجود ہے کہ امیر المومنین نے فرمایا کہ میں خدا کی قسم باہر نہیں نکلوں گا جب تک قرآن کو جمع نہ کروں، اس کے بارے میں دو اوپینین بنتی ہے، ایک اوپینین یہ بنتی ہے کہ روایت بالکل صحیح ہے، امیر المومنین قرآن کریم کو جمع کرنے کی غرض سے گھر سے باہر نہیں نکلے، اور کچھ دنوں کے بعد موسٹ پروبیبلی اپنی روایت یاد آتی ہے اہل تشیع کے اندر 3 دن کے بعد انہوں نے جمع کیا اور جمع کرنے کے بعد نکلے، اور ایک واقعہ پیش آیا جو میں بھی عرض کرتا ہوں۔ دوسری انٹرپریٹیشن یہ کہ نہیں، یہ روایت گڑھی ہوئی ہے، امیر المومنین قرآن کریم کو جمع کرنے کے لیے نہیں بیٹھے تھے، بلکہ اور نہ ان کو رسول خدا نے حکم دیا تھا، بلکہ وہ خلافت کی مخالفت کو ظاہر کرنے کے لیے بیٹھے تھے، وہ چاہتے تھے کہ پبلک اپیئرنس کو اپنے بند کر دیں تاکہ مخالفت ظاہر ہو۔ اچھا، اب اس کا ایک جمع کرنے کا راستہ بھی تھا، بعض اوقات ہم لوگوں کے ساتھ ہوتا یہ ہے کہ جو دو روایتوں کو جمع کرنے کا علم ہے اس سے نہ علمی کی وجہ سے، جس کو ہم تعادل و تراجی کہتے ہیں، نہ جاننے کی وجہ سے ہم سمجھنے لگتے ہیں دو روایتیں مخالفت میں۔ جمع کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ وہ یہ کہ رسول خدا نے کہا ہو کہ امیر المومنین سے کہ آپ قرآن کریم کو جمع کیجئے گا، اور جو واقعات پیش آئے اس کے اندر غزوہ خلافت ہو گئی، غزوہ خلافت ہوئی، بنی ہاشم نے پروٹیسٹ بھی کیا، اور امیر المومنین جب گھر کے اندر تھے تو انہوں نے اس کام کو انجام دیا، ٹھیک ہے؟ ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ یہ جو تفصیلات تھیں کہ میں نہیں نکلوں گا سوائے جمعہ کے، نہیں نکلوں گا 3 دن تک، یہ تفصیلات ادھر ادھر آئی ہوں، ممکن ہے دونوں باتیں صحیح ہوں کہ امیر المومنین خلافت کے مخالف تھے، نمبر ایک، رسول خدا نے ان سے کہا تھا کہ آپ قرآن کریم کو جمع کیجئے گا، نمبر دو، اور نمبر تین کہ امیر المومنین غصب خلافت کے بعد قرآن کریم کو جمع کر رہے تھے۔ ان تمام باتوں میں کوئی ٹکراؤ مجھے نظر نہیں آتا، یہ انٹرپریٹیشن کے ٹکراؤ ہیں جو مختلف لوگوں نے بیان کیے۔ اور وہ جو واقعہ پیش آیا تھا وہ یہ تھا کہ امیر المومنین چند دنوں کے بعد تشریف لائے، انہوں نے کپڑے کے اندر ایک کچھ مجلد رکھا ہوا تھا، یعنی ایک میں اس کو کاغذات نہیں کہنا چاہ رہا، ایک جلد کہنا چاہ رہا ہوں، ایک جلد کہہ رہا ہوں کہ وہ رکھے ہوئے تھے، اور وہ لے کر وہ خلفاء کے پاس آئے اور ان سے کہا کہ میں نے قرآن کریم کو جمع کر لیا ہے اور یہ قرآن کریم ہے۔ خلیفہ نے کہا کہ جس کام کا رسول خدا نے حکم نہیں دیا، جو خود انہوں نے اپنی زندگی میں نہیں کیا، آپ سے کس نے کہا کہ آپ کریں؟ واقعے میں لکھا کہ جب امیر المومنین نے یہ سنا تو کہا کہ تم لوگوں نے اس کو رد کیا اور اب کبھی اس کو حاصل نہیں کر پاؤ گے، اب کبھی اس کو نہیں دیکھ پاؤ گے۔ اچھا، اب یہاں پہ ایک مسئلہ ہے کہ کمپلیکیشن میں کیا آپ کی خدمت میں عرض کروں، یہاں تک بھی ہے کمپلیکیشن کی بات، انہوں نے کہا کہ رسول خدا نے امیر المومنین کو یہ بات کہی، ذرا غور سے سنیے گا، اس کو دیکھیے گا، اس روایت میں لکھا ہے کہ چھٹے امام نے روایت فرمائی ہے، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے فرمایا، اے علی، میرے بستر کے پیچھے رکھے ہوئے مصحف حریر اور کاغذوں میں قرآن کریم ہے، یعنی مختلف جگہوں پہ لکھا ہوا ہے، لہذا تم انہیں لے لو اور انہیں اس طرح سے ضائع مت کرنا جس طرح کی یہودیوں نے تورات کو ضائع کر دیا تھا۔ چنانچہ حضرت علی نے وہاں جا کر سب کچھ سبز کپڑے میں یکجا کر لیا، اور اس کے بعد آپ نے اس پر مہر لگا کر اپنے گھر میں رکھ دیا، اور کہنے لگے کہ جب تک میں اس کو یکجا نہ کر لوں چین سے نہیں بیٹھوں گا۔ یہ روایت بہار الانوار کے اندر جلد نمبر 92 میں موجود ہے، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد ایک اور روایت تقریباً اسی طرح کی ہے، نبی اکرم نے آخری وقت میں مرض الموت میں حضرت علی سے فرمایا، اے علی، کی کتاب ہے اور تم اسے اپنے پاس رکھ لو۔ اب وہ کوئی روایت وہ تورات والی اور والی اس کے اندر ایڈیشن نہیں ہے، اے علی، یہ اللہ کی کتاب ہے، تم اسے اپنے پاس رکھ لو۔ اچھا، حضرت علی نے ایک کپڑے میں اسے یکجا کیا اور اپنے گھر کی طرف چلے گئے۔ ایک کپڑے میں یکجا کرنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ پیجز پیجز تھے، ممکن ہے کسی جانور کی کھال پر ہو، ممکن ہے کسی کاغذ کے اوپر ہو، ممکن ہے کسی درخت کی چھال پر ہو۔ چنانچہ جب بعد میں روایت میں چنانچہ جب نبی نے اس دنیا سے کوچ کیا تو
تو حضرت علی نے اپنے آپ کو اس کام کے لیے وقف کر لیا اور جس طرح اللہ نے اسے نازل کیا تھا ویسے ہی تعریف کر لیا چونکہ آپ اس کا صحیح علم رکھتے تھے. یہ روایت مناقب کے اندر مناقب اہل بیت اطہار علیہ السلام. اچھا اب اگر ہم ان دو روایات کو دیکھیں تو یہ بات تقریباً سمجھ میں آتی ہے کہ رسول خدا نے چیزیں امیر المومنین کے حوالے کی ہیں, امیر المومنین نے ان چیزوں کو جمع کیا اور جمع کرنے کے بعد جو یعنی اس کو اگر میں سمرائز کروں جمع کرنے کے بعد پھر وہ خلفاء کے پاس لے کر آئے. اچھا اب وہ جو امیر المومنین کو دیا اس میں یہودی والی بات کہی تھی یا نہیں کہی تھی, میں کہہ سکتا ہوں کہ یہ ایڈیشن ہو سکتا ہے. اچھا یہ کہ وہ کتنی چیزوں کے اوپر تھا یہ بھی نہیں کہہ سکتے, کم سے کم اتنا سمجھ میں آ رہا ہے کہ ایک جلد کے اندر ایک والیوم میں نہیں تھا, بکھری تھی کچھ چیزیں تھیں جن کو کہا کہ اس کو جمع کرو. اچھا مناقب کی روایت نے ایک ایڈیشن کیا اس کے اندر, اس نے لکھا کہ انہوں نے اس طرح جمع کیا جس طرح اللہ نے نازل کیا تھا. یہ اس ٹائپ کی روایات ہیں جس سے لوگوں نے یہ ایکسٹریکٹ کیا کہ امیر المومنین نے نزول کی ترتیب پر قرآن کریم کو جمع کیا اور بعد والے خلماء نے نزول کی ترتیب پہ جمع نہیں کیا. ٹھیک ہے, اس طرح کی روایات بن رہی ہیں اور ان روایات کی روشنی میں لوگوں نے سوروں کی ترتیب بیان کی ہے. میں دوبارہ عرض کر دوں, حتیٰ یہ روایت نہیں کہہ رہی کہ آیتوں کی ترتیب ڈفرینٹ تھی, یہ روایت بھی بس اتنا کہہ رہی ہے کہ ترتیب نزول جس میں سوروں کی ترتیب زیادہ ہائی لائٹ ہو سکتی ہے کہ جو سوروں کی ترتیب تھی وہ شاید امیر المومنین نے اس حساب سے رکھا جیسے قرآن کریم نازل ہوا تھا. بعد کے لوگوں نے کہا کہ نہیں ہم نے تو وہ قرآن کریم بھی دیکھا ہے اور اس کے اندر جو سوروں کی ترتیب تھی وہ یہ تھی. یعقوبی نے اپنی تاریخ کے اندر کہا ہے کہ میں نے وہ قرآن کریم روایت کی اس نے کہ اس قرآن کریم کے اندر جو امیر المومنین نے لکھا تھا اس کے اندر سوروں کی ترتیب یہ تھی اور اس نے ایک ترتیب لسٹ کر دی. اصلا یہ تو ایبسلوٹلی انایکسیپٹیبل ہے. اس کی وجہ یہ کہ امیر المومنین نے خود فرمایا تھا کہ تم اس کو نہیں دیکھ پاؤ گے اور اس کے بعد ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ یعقوبی کو کہیں سے وہ مل گئے جبکہ امیر المومنین نے فرمایا تھا کہ تم اس کو نہیں دیکھ پاؤ گے, تو تقریباً ناقابل قبول سمجھ میں آتی ہے. خلاصہ کلام یہ ہے کہ رسول خدا کی وفات کے بعد امیر المومنین نے قرآن کریم کی جمع آوری کے لیے محنت کی ہے, قرآن کریم کو جمع کیا ہے لیکن اس کو دنیا کے سامنے منظر عام کے اوپر نہیں لائے. اب انہوں نے کس طرح سے جمع کیا تھا, آیا انہوں نے سوروں کی ترتیب ڈفرینٹ رکھی تھی یا ان کہ نہیں. ایک آپشن یہ ہے کہ ہمارے سامنے کہ امیر المومنین نے سوروں کی ترتیب تو وہی رکھی تھی جو پاپولر ہے لیکن کچھ اپنی طرف سے تفسیر بیان کی تھی جو انہوں نے رسول خدا سے سیکھا تھا کہ اس آئے کریمہ کی تفسیر یہ ہے یا یہ آئے کریمہ فلاں کی فضیلت میں نازل ہوئی ہے, اور ان لوگوں نے احساس کیا کہ اگر یہ کام ہو گیا کہ امیر المومنین کی تفسیر اور ان کی تشریح رکھی ہو گئی تو ہمارا جو علمی مقام ہے وہ بالکل ختم ہو جائے گا, لہذا انہوں نے اس کو اپوز کیا. ایک بات سمجھ میں آتی ہے کہ اگر امیر المومنین نے فرمایا ہے کہ تم اس کو نہیں دیکھ پاؤ گے لہٰذا بعید ہے کہ آپ کو اس کو دیکھ پائے, ناممکن ہے بلکہ. جی ہاں
جی, ایک سوال میرا ایکچولی تین پارٹ میں ہے اور کچھ تفصیل چاہوں گا میں.
اچھا دادا میرے اپنے خیال ہے ہمارا ٹائم ختم ہوئے تھوڑی دیر ہو چکی ہے, یعنی ابھی اس وقت میرے ٹائم کے مطابق ہمیں بات کو جو ہمیں جو ٹائم طے ہوا ہوا تھا اس میں ایک گھنٹہ بیس منٹ آٹھ بجے سے لے کے اس وقت نو بج کے بیس منٹ ہو رہے ہیں, تو میرے خیال میں ٹائم کراس کر چکا ہوں. ابھی اگر کوئی بریف کسی نے ایک کوشچن کرنا تو وہ کر لے, میرے خیال میں مزید وقت نہیں دے پاؤں گا.
جی اکثر کو ٹھیک ہے جی برادر, آپ پلیز وہ اگر مختصر کی کوشچن کریں ضرور کیجیے گا ورنہ پھر اس کو. جی آپ کوشچن کرنا چاہیں گے؟ آپ کے ہم بہت بہت شکر گزار ہیں کہ آپ نے اپنے انتہائی مصروفیات میں ہمارے لیے اس لیکچر میں ٹائم نکالا اور ہم نے آپ سے استفادہ کیا. ان شاء اللہ تعالیٰ ہم مستقبل بھی ان شاء اللہ تعالیٰ آپ سے استفادہ کرنے کی کوشش کریں گے ان شاء اللہ. تو ہم پروگرام کا اختتام کرتے ہیں, آپ کا بہت شکریہ کرتے ہیں ان شاء اللہ. تو برادر
میں ان برادر سے معذرت کرنا چاہوں گا, کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کو برا لگا ہو کہ میں نے بیچ میں کہہ دیا. ایکچولی یہ پروگرام بالکل ایمرجنسی کے میں طے کیا گیا تھا. آپ کے ذہن میں ہے کہ یہ صرف چند دن پہلے مجھے اطلاع ملی تھی اور جو لمیٹڈ ٹائم تھا اس کو مجھے اپنے ذہن میں رکھنا تھا اور اس میں بھی میں جتنا اسٹرگل کر سکتا تھا کہ وہ ٹائم نکال سکتا تھا اس میں نکال لیا تھا. تو وہ برادر برا نہ مانے کہ ہم نے ان کے سوال کو روک لیا.
آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ.
جی
آپ کو اس سے میں
اظہر پلیز امام اعظم سے تلاوت کیجیے گا پلیز.
اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا ارحم الراحمين بحق محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد.
اذن آپ سب لوگوں کا بہت بہت شکریہ اور آغا صاحب آپ کا بالخصوص بہت بہت شکریہ. ان شاء اللہ آپ سب سے ملاقات ہوگی.
خدا حافظ.
خدا حافظ.